الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو سورة زمر کی تفسیر ہم اس کلاس میں پڑھ رہے ہیں پچھلی کلاس تک ہم نے 27 بلکہ 23 آیت تک کی تفسیر ترجمہ خلاصہ تفسیر وغیرہ پڑھ لیا تھا کسی کو پچھلے جو مضامین ڈسکس ہوئے ہیں اس پر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں کل کی کلاس میں ایک دو باتیں تھیں جن کے اوپر مزید کچھ کہنا چاہ رہا تھا یا عاجز وہ یہ کہ ایک تو جو بتایا تھا نا کہ تکوینی معاملات کیا ہوتے ہیں تو جن کے اندر کسی کے عمل کا یعنی دخل نہیں ہوتا کہ اس نے نیک کام کیا تو اس کو نیک بدلہ ملا برا کام کیا تو اس کو برا بدلہ ملا ٹھیک ہے تو ان کو تکوینی معاملات کہتے ہیں تو پھر جو تکوینی معاملات نہیں ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں جن کا تعلق نیکی اور بدی کے ساتھ ہوتا ہے نا تو ان کو جو ہے تشریعی معاملات کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی دین اسلام کی شریعت کے مطابق جو باتیں نیک ہیں تو جب وہ انسان کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نیک بدلہ دیتے ہیں اور شریعت کے مطابق جو بری باتیں ہیں تو وہ جب انسان کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو بدلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے تو تشریعی اور تکوینی معاملات تو کل تشریعی کا لفظ آپ لوگوں کو نہیں بتایا تھا لیکن جو سمری بھیجی تھی تو اس کے اندر یہ لفظ بھی لکھ دیا تھا اور دوسری بات یہ کہ کل بڑا ایک سینسیٹیو قسم کا ٹاپک ڈسکس ہو گیا تھا کلاس کے اندر ڈاکٹروں کے بارے میں جو جدید طب ماڈرن میڈیسن کے بارے میں خصوصاً آج کل جو انڈیا کے اندر حالات چل رہے ہیں جو کہ بڑے بڑے علماء کی زبان سے قیامت خیز حالات ہیں ٹھیک ہے قیامت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں بڑے بڑے اکابر علماء انڈیا کے اس وقت وہاں پر جو حالات چل رہے ہیں تو اچھا یہ قیامت کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں بھائی قیامت کے اندر تو سب چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی ہے نا سب کچھ بکھر جائے گا اور سب مر جائیں گے تو ابھی کیا ایسا ہو گیا ہے ایسا تو نہیں ہوا تو پھر قیامت کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کا لفظ کا جو لفظ استعمال کیا ہے نا کہ قیامت خیز منظر ہے یا قیامت گویا کہ برپا ہو گئی ہے تو اس کا لفظ یہ لفظ جو ہے وہ زیادہ تر اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ میدان حشر کے اندر جب ہم پہنچیں گے قیامت تو پہلے برپا ہو چکی ہوگی سب مر چکے ہوں گے اور دنیا ختم ہو چکی ہوگی لیکن جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور میدان حشر کے اندر پہنچیں گے تو وہاں پر کیا حال ہوگا تو اس حال کی وجہ سے آج کے دور کو جو ہے وہ قیامت خیز دور کہا جا رہا ہوتا ہے یا اسپیشلی جو انڈیا میں اس وقت کرونا کے نام پر جو حالات ہوئے ہوئے پیدا کرونا کے جو بھی نام پر یا وجہ سے جو بھی تو کیا حالات ہوں گے میدان حشر کے اندر جو کہ اس وقت کے حالات سے کافی حد تک مماثلت رکھتے ہیں نفسی والے حالات ٹھیک ہے کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی اور دوسروں کی کوئی جو ہے وہ پرواہ نہیں کر رہا ہوگا نفسی کا عالم اس وجہ سے تو اس وقت جو اموات وہاں پر ہو رہی ہیں بہت تیزی کے ساتھ اور ہاسپٹلز کے بیڈ بھر گئے ہیں اور آکسیجن کی سپلائی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے یا ختم ہو رہی ہے تو اس وقت جو ہے نا زیادہ تر غیر مسلموں کے اندر یہ حال ہوا ہوا ہے کہ جو مر رہے ہیں تو ان کی لاشوں کو ان کے رشتے دار ہاتھ نہیں لگا رہے دور رہ رہے ہیں ان سے حتیٰ کہ ان کے جو وہ اشنان گھاٹ ہوتے ہیں جو جہاں پر مردے کو جلاتے ہیں تو وہاں تک بھی نہیں کوئی نہیں لے کے جا رہا. اور یہ کام جو ہے وہ چند نیک دیندار اللہ پر توکل رکھنے والے مسلمان یہ والا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ سارے نفسی نفسی کا شکار ہیں, لیکن چونکہ اکثریت نفس نفسی کا شکار ہے تو اس وجہ سے جو ایک اصول ہے نا دنیا کا, اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ اصول ہے لیکن دنیا میں اس کو اپلائی بھی کیا جاتا ہے, وہ یہ کہ جب کوئی چیز اکثریت کی حد تک ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں للاکثر حکم الکل, کہ اکثر کے اوپر کل کا یعنی پورے کا حکم لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک عام انسانی سائیکالوجی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور شریعت کے اندر فقہ کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے چونکہ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے نفسی نفسی والا حال, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اس کو قیامت خیز حالات کہہ دیا جاتا ہے, لیکن ایسا ہے نہیں, سارے لوگ ایسا نہیں کر رہے ہیں, خصوصاً نیک دیندار مسلمان جو ہیں وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ اسی للاکثر حکم الکل ہی کے تحت ہم نے کل ایک بات کہی تھی جو کہ ایک حد تک تو میں نے خالی نقل کری تھی, کسی سے سنی ہوئی بات تھی جو کہ آپ کو بتا دی تھی ایک مسئلہ سمجھانے کی خاطر, اور اس کے اندر ایک تھوڑا سا لائٹ پہلو بھی اس کے اندر تھا, یعنی ایک ذرا سا ہنسی مذاق والا پہلو بھی تھا اس کے اندر. ٹھیک ہے, پورا جو ہے وہ ہنسی مذاق نہیں تھا, بڑا سنجیدہ ٹاپک بھی تھا, لیکن یہ پہلو بھی تھا. وہ کیا تھا کہ ایک بہت سینئر اور دیندار اور پرانے امریکہ میں پریکٹس کرنے والے ڈاکٹر سے ساجد نے سنا تھا نا کہ جی کوئی ڈاکٹر نیک نہیں ہوتا, ہے نا, تو میں نے ان کو نقل کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارے ڈاکٹر 100% جو ہے وہ ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پر بھی للاکثر حکم الکل والا حکم چل رہا ہے کہ اکثریت انفارچونیٹلی ایسے ہی نظر آتے ہیں. ہاں, ایکسیپشنز آر دیئر, ٹھیک ہے نا, ایسے بھی ہیں کہ جو کہ نہ صرف نیک ہیں بلکہ وہ دوسروں کی خیر خواہی میں سچ بات بتا بھی رہے ہیں, سمجھا بھی رہے ہیں, اور الحمدللہ اس آج اس کا ایسے قریبی تعلق والے ڈاکٹرز ہیں, اپنے بھائی ایسے ہیں جو کہ ساری چیزیں ماشاءاللہ دوسرے نظر سے دیکھ رہے ہیں اور سمجھا بھی رہے ہیں, اور یہ عاجز ان سے ہی چیزوں کو ویریفائی بھی کرواتے رہتا ہے جو میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو ایک بات ہوئی تھی تو یہ بات بظاہر لوگوں کو بہت بری لگی ہوگی, خصوصاً جو اس پروفیشن کے ساتھ ہیں, کہ بھائی یہ دیے کیا بات ہو گئی کہ کوئی ڈاکٹر نیک نہیں ہوتا وغیرہ. تو بھائی ایک بات تو سمجھا دی کہ للاکثر حکم الکل والی بات تھی. ٹھیک ہے, ایکسیپشنز ہمیشہ ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی ایکسیپشنز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے, اس کی وجوہات ہے نا, یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا کہ انسان جو ہیں وہ مر رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ حقیقت ہی کا کسی کو کوئی بتا نہیں رہا ان کو کہ بھائی مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ, تم جو ہے وہ کس وجہ سے مر رہے ہو, اور جو ایک شور مچائے ہوئے ہیں کہ کرونا مار رہا ہے, کرونا سے مر گیا, وہ مر گیا, کرونا سے مر گیا, تو اتنا تو کم از کم آپس میں ہمیں بتانا چاہیے نا, کم از کم جو میڈیکل فیلڈ والے ہیں, کہ بھائی کرونا سے تم نہیں مر رہے ہو, تم جو ہے وہ اپنے بد احتیاطیوں کی وجہ سے مر رہے ہو, جو کہ تم نے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر جو تم نے کری ہوئی ہیں, اس وجہ سے تمہارا معاملہ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ اس حد کو کراس کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر اموات ہو جاتی ہیں. تو ہم تو الٹا جو ہے وہ جو احتیاطی تدابیر کے نام پر جو ہم نے ایک خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے, تو خوف و ہراس سے تو لوگ اور زیادہ سٹریس میں مبتلا ہو رہے ہیں, اور زیادہ ان کی جو ہے وہ انفلمیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, تو جس کی وجہ سے کہ ان کا معاملہ جب ایک دفعہ اس پہ چل پڑتا ہے تو پھر وہ یا تو وینٹیلیٹر پہ پہنچ کے واپس آتے ہیں یا یہ کہ وہاں سے آگے چلے جاتے ہیں. تو یہ تو طریقہ صحیح نہیں ہے نا, تو یہ کوئی جوک تو نہیں ہے نا, یہ کوئی ہنسی مذاق والی بات تو نہیں ہے نا, تو اس کو تو سنجیدگی سے لینا چاہیے نا, انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کتنے خالی ہندو کو تھوڑی مر رہے ہیں, مسلمان بھی کتنی بڑی تعداد میں مر رہے ہیں, حالانکہ مسلمان کا معاملہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت ہمارے سامنے ہے, اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے, اللہ کا ذکر ہمارے پاس موجود ہے, اور پھر ہم جو ہے وہ انہی برائیوں میں مبتلا ہوں جن کے اندر کافر, جس کے پاس نہ قرآن ہے نہ سنت ہے نہ کچھ ہے, نہ بتانے والے لوگ ہیں ان کے پاس, تو پھر ایک مسلمان اور کافر میں تو پھر بظاہر کوئی فرق نہیں رہا نا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری جذبات تھے کہ جس کے تحت جو ہے وہ کل جو بات کی گئی تھی وہ کی گئی تھی. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ, کہ کیا وہ جو کہ اپنے چہرے کو وجہ کہتے ہیں, چہرہ فزیکل چہرے کے لیے بھی وجہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور روحانی توجہ کے لیے بھی وجہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ انسان کی توجہ کس رخ میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ویسے تو جو 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 جسمانی چہرہ ہے وہ مراد ہے. یتقی کہتے ہیں روکنے کو, بچانے کو. ٹھیک ہے, یتقی بوجہ ہی اپنے چہرے سے بچاتا ہے, اپنے چہرے پر روکتا ہے. یہاں پہ عجیب مفہوم آگے ہم پڑھیں گے, اپنے چہرے پر روکتا ہے سوء العذابی, ایک برا عذاب. سوء کہتے ہیں برائی کو. ٹھیک ہے, جیسے علماء سوء جو برے علماء ہوتے ہیں, عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں حالانکہ ان کو حقیقت کا پتہ ہوتا ہے, ان کو علماء سوء کہتے ہیں, اور جو نہیں ایسا کام کرتے ہیں وہ علماء حق ہوتے ہیں. ہمیشہ سے یہ دو کیٹیگریز دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں, علماء حق بھی ہمیشہ رہے ہیں, علماء سوء بھی ہمیشہ رہے ہیں. تو سوء کا لفظ جو ہے وہ برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے, سوء العذابی کہ برا عذاب, یوم القیامہ قیامت کے دن. تو بھلا ایک وہ شخص جو روکتا ہے اپنے منہ پر, اپنے چہرے پر برے عذاب کو قیامت کے دن. وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ, اور کہہ دیا جائے گا یا کہا جائے گا ظالمین سے, ظلم کرنے والوں سے, گناہ کرنے والوں سے, کفر کرنے والوں سے, اس دن کہہ دیا جائے گا ذوقوا, چکھو, ذائقہ حاصل کرو, ما کنتم تکسبون, اس چیز کا جو تم کماتے تھے. کسبا یکسبو کہتے ہیں نا کمانے کو. الکاسب حبیب اللہ, جو اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوتا ہے. وہاں پر کمانے سے مراد گناہ کمانا نہیں, کہ ہاتھوں سے گناہ کماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ حبیب بن جاتا ہے, بلکہ وہاں پر کاسب سے مراد جو ہے جو محنت مزدوری کر کے اپنا یعنی رزق حاصل کرتا ہے, بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ جو لفظ ہے یہ تو جنرل ہے, لفظی معنی میں تو یہ ہر کمانے والے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو گناہ کمانے والا بھی, اس کو بھی یہاں پر تکسبون, ما کنتم تکسبون. ٹھیک ہے, یہ جو تم نے گناہ اپنے ہاتھوں سے کمائے نا ان کا تم چکھو, یہ ظالمین سے کہا جائے گا. ذوقوا, ذائقہ حاصل کرو, چکھو. کذب الذین من قبلہم, جھٹلا چکے یعنی انہوں نے جھٹلا دیا. کذبا الذین, وہ جو من قبلہم ان سے پہلے. فاتاہم العذاب, پھر پہنچ گیا ان کے اوپر عذاب. من حیث لا یشعرون, من حیث کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے کسی ایسی حیثیت میں, اس کو عام زبان میں کسی ایسی طرف سے بھی کہہ دیا جاتا ہے, کسی ایسی ڈائریکشن سے. لیکن ڈائریکشن کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ کسی فزیکل ڈائریکشن سے, کہ آگے سے پہنچ رہا ہے, رائٹ سے پہنچ رہا ہے, لیفٹ سے پہنچ رہا ہے یا پیچھے سے پہنچ رہا ہے, بلکہ کسی ایسی حیثیت سے پہنچتا ہے, کسی ایسی شکل میں پہنچتا ہے, لا یشعرون, کہ جس کا کہ ان کو شعور نہیں تھا, اندازہ ہی نہیں تھا ان کو. ان ایکسپیکٹڈلی ان کو عذاب پہنچ گیا. ٹھیک ہے نا, کن لوگوں کو؟ کذب الذین من قبلہم, کہ جن لوگوں نے تکذیب کری تھی, ٹھیک ہے, ان سے پہلے. کذب الذین, جنہوں نے تکذیب کری تھی, جن لوگوں نے تکذیب کری تھی ان سے پہلے. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو کفار مکہ ہیں ان سے پہلے بھی جن لوگوں نے تکذیب کری تھی ان کو عذاب پہنچ چکا, ایسی حیثیت میں کہ جس کا کہ ان کو خیال ہی نہیں تھا. من حیث لا یشعرون. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, پھر چکھا دیا اللہ تعالیٰ نے. اذاقہ, یہ بھی ذائقہ کے لفظ جو ہم اس اردو میں استعمال کرتے ہیں, یہ اسی کا ایک ورب فارم ہے, اذاقہ یذیقو. ٹھیک ہے, تو اذاقہ ان کو چکھا دیا, یعنی اس نے چکھا دیا, ہم ان کو, کس نے چکھا دیا؟ اللہ, کیونکہ اللہ جو ہے وہ اذاقہ کا, یہاں پر اللہ کا لفظ فائل بن رہا ہے, ڈوئر بن رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چکھا دیا. الخزیہ, خز کہتے ہیں رسوائی کو, بے عزتی کو, فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر، ولا عذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ زیادہ بڑا ہے. اکبر کا مطلب ہوتا ہے دوسری چیزوں کے مقابلے میں زیادہ بڑا، جیسے اللہ اکبر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بڑا اکبر، زیادہ بڑا اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے. اللہ اکبر، لو کانو یعلمون، لو کا ترجمہ اگر سے کرتے ہیں، کانو وہ ہوتے، یعلمون علم رکھنے والے، علم رکھنے والے کا مطلب یہاں پر فیکٹس اینڈ فگرز رکھنے والے نہیں بلکہ سمجھ رکھنے والے، ٹھیک ہے نا. یفقہون کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعلمون کا لفظ استعمال کیا کہ اگر وہ بات کو سیکھتے اور پھر اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے، ٹھیک ہے، کاش کہ وہ لوگ سمجھتے سیکھتے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور واو کا ترجمہ اور سے، لقد کا لفظ جو ہے وہ تحقیق انڈیڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ضَرَبْنَا، وی اسٹرک، ضربہ یضربو کا مطلب ہوتا ہے مارنا، لیکن اللہ تعالیٰ ضربہ کا لفظ جو ہے وہ قرآن کے اندر اکثر اسٹرائکنگ این ایگزامپل کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، جیسے انگریزی میں بھی اسٹرائک این ایگزامپل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی اسی طریقے سے ضربنا کسی مثال کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ہم نے مثال بیان کری للناسی، انسانوں کے لیے، ولقد ضربنا للناسی، اور تحقیق کہ ہم نے انسانوں کے لیے مثال بیان، یا ہاں مثال بیان کری، فی ھذا القرآن، اس قرآن کے اندر، فی کا ترجمہ اندر، ھذا یہ، القرآن، ٹھیک ہے، تو اس کا با محاورہ ترجمہ، اس قرآن کے اندر ہم نے لوگوں کے لیے مثال بیان کری، من کل مثل، ہر چیز کی مثل، من سے، کل ہر، اور مثل، مثل جو ہے وہ تمثیل یا لائکنیس، یعنی چیزوں کی لائکنیس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کریں. آگے آ رہی ہے ایک بہترین مثال اگلی آیات کے اندر، ٹھیک ہے. من کل مثل، ہم نے ہر چیز کی مثال لے لے کر کے لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر بیان کریں، لعلہم یتذکرون، کہ شاید کہ وہ دھیان کریں، یتذکرون نصیحت حاصل کریں، ہے نا، ذکرہ نصیحت، کل کی کلاس میں پڑھا تھا، تو وہ نصیحت حاصل کریں. اور یہاں پہ حضرت نے ترجمہ مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے دھیان کریں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے پہلے توجہ سے بات سننی پڑتی ہے، جو بات ہی توجہ سے نہ سنے وہ کیا نصیحت حاصل کرے گا، ہے نا، الٹی بات سمجھ لے گا، تھوڑی اسمپشنز کر لے گا. آگے فرماتے ہیں قرآن عربیاً، عربی زبان میں قرآن، غیر ذی عوج، ذی عوج، عوج کہتے ہیں کسی ٹیڑھ پن کو، کسی یعنی کجی بھی کہتے ہیں اردو میں، ٹیڑھ پن، یا انگریزی میں کیا کہیں گے اس کو، اوپس کیا لفظ ہوگا، تو جس چیز کے اندر نا، یعنی سم تھنگ دیٹ از ناٹ اسٹریٹ، کیا لفظ ہوتا ہے انگریزی میں اس کے لیے، سم تھنگ دیٹس ناٹ اسٹریٹ، ٹھیک ہے. تو ذی عوجن، کہ یہ غیر ذی عوجن ہے، یہ ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی کروکڈ، جزاک اللہ، ہے نا، کہ یہ کروکڈ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. تو لعلہم یتقون، کہ شاید کہ وہ بچ کر چلیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اپنے نقصانات سے بچ جائیں وہ، ٹھیک ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہیں، انسانیت کی طرف متوجہ ہیں. یہ ساری باتیں کر کر کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لو کانو یعلمون، اگر ان کو سمجھ ہوتی، تو یہ بھی تو وہی انداز ہے نا کہ کاش کے ان کو سمجھ ہوتی، کاش کے یہ بات سمجھ جاتے تو یہ بڑے عذاب سے بچ جاتے. اور پھر اس کے بعد لعلہم یتذکرون، کہ تاکہ وہ دھیان کر لیں، نصیحت حاصل کر لیں، یعنی کہتے ہیں نا کہ پڑی ہوئی ہے اس کو، جیسے ہم کسی کی خیر خواہی میں اس کی طرف ہر وقت کچھ نہ کچھ
اچھی چیز بھیجتے ہیں، اچھی چیز اس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کوئی اچھا سا میسج آتا ہے وہ اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، کبھی کوئی نصیحت کی بات آتی ہے آگے اس کو بھیجتے ہیں، کبھی کوئی جو ہے وہ نقصان سے بچنے کا طریقہ آتا ہے آگے اس کو بھیج دیتے ہیں. اپنے لوڈ ونز کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہے نا، ہر وقت ہمارے ذہن کے اوپر ان کی فکر سوار ہوتی ہے، ان کی خیر خواہی سوار ہوتی ہے. اب دیکھیں، اللہ رب العزت اس پوری کائنات کے مالک بھی ہیں، اس پوری کائنات کو چلانے والے بھی ہیں، اس پوری کائنات کو رزق پہنچانے والے بھی ہیں. جیسے کہ ایک دو دن پہلے بات ہوئی تھی، ایک پتا بھی جب چورا چورا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی انوالوڈ ہوتے ہیں اور اپنے فرشتوں کو حکم کرتے ہیں اس پتے کو جا کر کے چورا چورا کر دو، اس قطرے کو بادل سے لے کر کے میرے اس بندے تک پہنچا دو، میرے اس بندے کے گھر میں، اس کے کھیت میں اس قطرے کو پہنچا دو. اللہ تعالیٰ اس درجے تک انوالو ہوتے ہیں اپنی مخلوق کے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ مستقل کی ایک فکر بھی پڑی ہوئی ہے، مستقل کی ایک توجہ اپنے بندوں کی طرف، لعلہم یتذکرون لعلہم یتقون. تو ایسے کریم پروردگار کو ہم چھوڑ کر کے ہم کسی دوسری طرف متوجہ ہو جائیں، اس کے خلاف متوجہ ہو جائیں اور ان کی بات ماننا شروع کر دیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کسی نے کہا ہے بھائی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پڑی بھی ہوتی ہے کہ جی وہ ناراض ہو جائیں گے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. تم کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ یہ کیا ہے یہ؟ تو پھر اس طرح کی باتیں مت کہا کرو نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کرنا، اس قسم کی باتیں کرنا، یا تو بندہ ایسی بات کرے نا، یا اگر کرے تو کچھ اس کو نبھائے بھی تو صحیح نا. لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ تو اس طریقے سے ہماری طرف متوجہ ہیں اور ہم جو ہیں وہ اللہ کے دشمنوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کی فکر میں اتنا زیادہ لگے ہوئے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے تو ہمارا دانا پانی بند ہو جائے گا. ہمارا خلاصہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ افمن یتقی بوجہ سوء العذاب یوم القیامہ، کہ بھلا جو شخص اپنے منہ کو قیامت کے روز سخت عذاب کی سپر بنا دے گا. عذاب کی سپر، سپر کہتے ہیں شیلڈ کو، ٹھیک ہے، جو انسان کو کسی تکلیف سے روکتی ہے. اور ایسے ظالموں کو حکم ہوگا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو. تو کیا یہ گرفتار عذاب، یعنی جو عذاب میں گرفتار ہو گیا، اور جو ایسا نہ ہو، یعنی جو عذاب میں گرفتار نہ ہو، برابر ہو سکتے ہیں؟ اچھا، لگائی ہوئی نا یہ شاید ٹائپنگ مسٹیک ہے، کیونکہ جس جن ورڈس کے اوپر لائن لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ترجمہ ہوتا ہے. تو یہاں پر تو یہ عبارت کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی تفسیر ہی ہے نا، کہ اب اس کا مزہ چکھو. ان سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون، کہ تم اب اس کا مزہ چکھو. تو اب یہ جو ہے نا کہ کیا یہ گرفتار عذاب اور جو ایسا نہ ہو برابر ہو سکتے ہیں، تو یہ تو تفسیری کلام ہے نا، کیونکہ قرآن کے الفاظ میں تو یہ نہیں ہے. تو خیر یہ ٹائپنگ مسٹیک بھی ظاہر ہے، کوئی کتاب یعنی پرفیکٹ نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی تو مسٹیک کہیں نہ کہیں. ان کے لکھنے میں مسٹیک نہیں ہے لیکن ٹائپنگ میں اور پرنٹنگ کے اندر مسٹیک ہو جاتی ہے. خیر اچھا، اور کفار ان عذابوں کو سن کر انکار نہ کریں گے، کیونکہ کذب الذین من قبلہم، جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیسے عذاب کا انکار کر سکتے ہیں ان باتوں کا؟ ٹھیک ہے، سو ان پر عذاب ایسے طور پر آیا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا. فآتاہم العذاب، ان کے اوپر عذاب ایسے آ گیا، من حیث لا یشعرون، کہ ان کو خیال بھی نہ تھا. سو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی دنیاوی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا. ٹھیک ہے، لوگ کیا کہیں گے، اس کی فکر زیادہ ہے، رشتہ دار، دوست اور بہت سے لوگ. ٹھیک ہے، تو ہاں یہی بات ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، یا فرانس کیا کہے گا، یا انڈیا کیا کہے گا، اور امریکہ کیا کہے گا، یا رشتہ دار کیا کہیں گے، ہے سارا کا سارا مسئلہ ایک ہی. ٹھیک ہے، کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرواہ جو ہے وہ ہمیں زیادہ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. تو
یہ جو فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے من حیث لا یشعرون کہ ان کو عذاب پہنچا ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو اندازہ ہی نہیں تھا. تو اب یہ تو پچھلی قوموں کے اندر جو عذاب آئے ان کی شکلیں کیا تھیں کہ جیسے حضرت نے لکھا کہ زمین میں دھنس جانے اور چہرہ بگڑ جانے اور آسمان سے پتھر برسنے وغیرہ کے عذاب سے دنیا میں بدنام ہوئے. ٹھیک ہے, اب وہ کوئی ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہے تھے نا کہ ایک دم سے زمین پھٹ پڑے گی اور وہ عذاب میں یعنی زمین میں دھس جائیں گے. تو من حیث لا یشعرون, جیسے یا لوط علیہ السلام کی قوم کو جو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے ان کو زمین سے اکھیڑا اور اوپر لے جا کر کے نیچے پٹخ دیا, تو وہ کوئی پہلے سے ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہے تھے کہ ان کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہلاک کر دیں گے. ٹھیک ہے نا, اسی طرح جن علاقوں میں حالانکہ زلزلہ متوقع بھی ہوتا ہے نا کہ بھئی وہ ہوتی ہے اس قسم کی زمین کے جہاں پر کے ٹریمرز وغیرہ آتے رہتے ہیں, ایون وہاں پر بھی جو آپ روزمرہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو کوئی زلزلے کے لیے ہر وقت انتظار کو تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی زلزلہ آ جائے گا تو میں کیا کروں گا. لوگ بالکل یعنی ہمارا دھیان اس طرف نہیں ہوتا, پھر ایک دم سے زلزلہ آ جاتا ہے تو وہ بھی غیر متوقع ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ تو بڑی بڑی جو دنیاوی یعنی قوموں کے اوپر جو عذاب آئے, پھر اس کے بعد ایک انڈیویجول لیول کے اوپر ایسے عذاب آتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ جس چیز کے اوپر اپنی توقعات لگا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ بھئی اس نے تو ہمیں بعد میں فائدہ پہنچانا ہے. مثال کے طور پر کسی کاروبار کے اوپر خوب محنتیں کرتے ہیں, خوب اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں, مال بھی انویسٹ کرتے ہیں, ٹائم بھی انویسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور ہم تو ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ہمیں سکون ملے گا, اس سے ہمیں عزت ملے گی, لیکن کل کو وہی کاروبار جو ہوتا ہے اس کے اندر ایسا خسارہ ہوتا ہے, ایسا نقصان ہوتا ہے کہ ہم توقع ہی نہیں کر سکتے تھے اس کی. ٹھیک ہے, ان ایکسپیکٹڈلی وہی کاروبار ہماری زندگی میں پھر ٹینشن کا سبب بن جاتا ہے نا, کیونکہ اس کاروبار کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوتا ہے, تو ہماری توقعات سے ہٹ کر کے من حیث لا یشعرون ایسے وہاں سے کبھی کبھی جو ہے وہ لٹیگیشن کے اندر ہمارا کاروبار ایسے پھنس جاتا ہے کہ کورٹ روم کے اندر چکر لگا رہے ہیں, ہے نا, عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں. اب وہ کاروبار جو ہے اس کو بچانے کے لیے جو ٹینشن اپنے سر پہ آئی ہوئی ہے وہ بھی تو ایک عذاب ہی ہوتا ہے نا. اسی طریقے سے اولاد کے اوپر, اس اولاد سے کبھی کوئی توقع کرتا ہے کہ یہ اولاد کل کو جا کر کے ہمیں دکھ پہنچائے گی, یہ اولاد جو ہے وہ ہمیں ذلیل کرے گی, ہمیں رسوا کرے گی, کوئی توقع نہیں کرتا. خوب اپنی اولادوں کو کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اپنی من مرضی کے مطابق جو ہے وہ چلاتے ہیں, لیکن یہی عذاب, یہی اولاد جو ہے وہ بڑے ہو کر کے ماں باپ کے خلاف ہو جاتی ہے نا, ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے, ان کو جو ہے زبان چلاتی ہے ان کے سامنے, ان کو جو ہے وہ دوسروں کے سامنے رسوا کرتی ہے نا. تو من حیث لا یشعرون, ہم نے توقع ہی نہیں کری تھی کہ ہماری اولاد ہمیں عذاب پہنچانے کا سبب بن جائے گی ہے نا. کبھی جو ہے وہ ہم اپنے رشتے داروں کے اوپر اتنا زیادہ تکیہ کر لیتے ہیں ہے نا کہ بھئی رشتے دار جو ہے نا یہ مصیبت میں ہمارے کام آئیں گے, اور ہم ان رشتے داروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کل کو وہی رشتہ دار جو ہیں وہ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں, وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ جو ہے وہ پیٹ پیچھے جو ہے وہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں آپس میں مل جل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہے نا. تو یہ ہماری توقع کے بالکل خلاف ہوتا ہے, لیکن وجوہات ان سب کی یہی ہوتی ہیں کہ ہم نے ان تمام معاملات کے اندر اپنے پروردگار کو ناراض کیا ہوا ہوتا ہے. تو ہمیں پھر ایسی جگہوں سے عذاب آتا ہے کہ جس کا ہمیں شعور ہی نہیں ہوتا. تو ان سب کا کیا منطقی نتیجہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اوپر محنت کرنی چاہیے, اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہم انویسٹ کر بھی رہے ہیں اپنی محنتیں, اپنا وقت, اپنا مال و دولت, وہ اللہ کی رضا کے مطابق لگائیں اس کے اوپر. ٹھیک, ورنہ تو ہماری توقعات سے بالکل ان ایکسپیکٹڈلی ہمارے وہم و گمان کے خلاف ہمارے اوپر عذاب آئے گا, چاہے وہ بڑی شکل میں ہو, چاہے وہ گھرانے کی شکل میں ہو, چاہے وہ ایک اپنی ذاتی اولاد کی شکل میں کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو ہمارے لیے عذاب کا سبب بنا سکتے ہیں. پہلے دن کا ہوم ورک یہ کیا آپ نے مجھے لکھا ہے یا ماشاءاللہ انہوں نے کہیں غلط پوسٹ کر دیا ہے. کلاس کے وقت تو ذرا توجہ سے کلاس ہی سننی چاہیے, نہیں چلیں آگے لکھتے ہیں, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ تو ہم نے پڑھ لیا نا, سوری, تو آگے یہ لکھتے ہیں تفسیر, خلاصے تفسیر کے اندر, کہ زمین میں دھنس جانے اور چہرہ بگڑ جانے اور آسمان سے پتھر برسنے وغیرہ کے عذاب سے دنیا میں بدنام ہوئے. اچھا, انہوں نے ایک سوال لکھا ہے کہ پہلے والا شخص نیک ہے سپر جو بنائے گا چہرے پہ؟ نہیں نہیں, یہ تو عذاب اس کو ہو رہا ہوگا نا, تو یہ نیک کی بات نہیں ہو رہی ہے, تو برے کی بات ہو رہی ہے. اور آگے معروف مثال میں حضرت نے صرف اسی بات کو کھولا ہے, تو وہ پڑھ لیں گے وہاں پہ. اچھا, اور آخرت کا عذاب اور بھی بڑا ہے, والعذاب الآخرت اکبر, کاش یہ لوگ سمجھ جاتے. یعنی یہ تو دنیا کے اندر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ عذاب پہنچاتے ہیں, لیکن آخرت میں تو پھر اس سے کئی گنا زیادہ بڑا عذاب ہوگا. اوپر کی ایک آیت افمن شرح اللہ صدرہ میں یہ بیان ہوا تھا کہ قرآن سن کر بعض لوگ متاثر ہوتے ہیں, بعض نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا تو سینہ اسلام کے لیے کھولا نہیں ہوتا نا, تو جس کا سینہ نہیں کھولا ہے تو وہ اللہ کے کلام کو سن کر کے بھی متاثر نہیں ہو رہا ہوتا. جیسے کل بات ہوئی تھی, ایک ہوتا ہے غیق صدر یعنی دل کا تنگ ہو جانا, اور ایک ہوتا ہے کہ دل کا قسط ہو جانا, ہے نا, سخت ہو جانا دل کا, قاسیت قلوب. ٹھیک ہے, تو وہ سخت ہو جانا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو بھی نصیحت کری جائے پیار سے, نرمی سے, ڈانٹ کر, مثالوں کے ذریعے سے, اس کو کچھ نہیں ہونے والا ہے. وہ میں نہ مانوں, اس نے میں نہ مانوں کے اصول کے تحت زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ قرآن سن کر بعض لوگ متاثر ہوتے ہیں, بعض نہیں ہوتے. آگے آیت میں یہ بیان ہے کہ بعض لوگوں کا اس سے متاثر نہ ہونا ان کی اپنی قابلیت و صلاحیت کی کمی کی وجہ سے ہے, ورنہ قرآن فی نفس ہی سب کے لیے اثر برابر رکھتا ہے. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تفاوت قابلیت کے اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک بندہ جو مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینوں کو کھول دیتا ہے, اس کے اندر قابلیت پیدا ہو جاتی ہے, اور جو بندہ نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کے سینوں کو نہیں کھولتا, اس کے اندر قابلیت نہیں پیدا ہوتی. تو اس میں قصور قرآن کا تو نہیں ہے کہ جی قرآن کی باتیں جو ہیں وہ بے اثر ہوتی ہیں نعوذ باللہ, یا قرآن کی جو تفسیر بیان کی جا رہی ہوتی ہے اس کا بھی قصور نہیں ہوتا, ہے نا. فاعل میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس یہی کہ قرآن میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے. اور ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کے ضروری عمدہ مضامین بیان کیے ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں, جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ عربی قرآن ہے جس میں ذرا بھی کجی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ کہ اس کے مضامین میں کجی نہیں ہے, دوسرا اس میں جو اللہ تعالیٰ نے زبان لسان استعمال کری ہے وہ لسان العربی ہے, اور عربی کی جو زبان ہے نا یہ بہترین اور کمپلیٹ زبان ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو آپ جتنا زیادہ پڑھتے چلے جائیں آپ کے اوپر جو ہے وہ عربی کی جو استعداد ہے بات کو بیان کرنے کے لیے اور مضامین کو اپنے اندر سمیٹ لینے کے لیے اتنی استعداد آپ کے سامنے اس کی تفصیل میں جا کر کے کھلتی ہے. پہلے آپ عربی صرف پڑھتے ہیں, اس سے کیا کیا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہم نے تو اردو کے بہت سارے الفاظ کو عربی پڑھنے کے بعد سمجھا کہ اردو کا جو یہ لفظ ہے اس کا مطلب کیا تھا, اور اس کو پروناؤنس کرنے کا, اس کی ہجہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. یہ جب ہم نے عربی کی صرف پڑھی نا تو اس وقت یہ بات سمجھ میں آئی, اور نحف جب پڑھتے ہیں تو پھر ان الفاظ کو عربی کے جوڑنے کا طریقہ جب سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے عربی کے الفاظ بنتے ہیں, کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نشانیاں رکھی ہیں اپنی, پھر عربی ادب پڑھتے ہیں, فصاحت و بلاغت پڑھتے ہیں, تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس لینگویج کو جو قرآن کے لیے استعمال کیا ہے تو کیا اس کے اندر حکمتیں, تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں, جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ عربی قرآن ہے جس میں ذرا بھی کچھ ہی نہیں ہے. اور یہ مضامین اس لیے لائے گئے تاکہ یہ لوگ ان سچے اور صاف مضامین کو سن کر ڈریں. ٹھیک ہے, یتذکرون یعنی نصیحت پکڑیں, عبرت حاصل کریں. معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے کتاب الہدایہ ہونے میں جن صفات کی ضرورت تھی وہ سب اس میں جمع ہیں, کہ اس کے مضامین بھی سب سچے اور صاف واضح ہیں, اور زبان بھی عربی ہے جس کو موجودہ مخاطب بلا واسطہ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس وقت جو مخاطب تھے عربی جاننے والے لوگ, تو وہ بلا واسطہ سمجھ سکتے تھے عربی زبان کو. ٹھیک ہے, اس کے فقہی مسائل وغیرہ جو ہیں وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے تھے, لیکن عربی کی زبان کو تو سمجھ سکتے تھے نا. پھر ان کے ذریعے سے دوسروں کا سمجھ لینا بھی آسان ہو سکتا ہے، یعنی جب وہ تفسیر بیان کریں گے تو پھر جو غیر عرب لوگ ہیں ان کو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ مضامین تو ایسے ہیں کہ جو کہ کسی بھی انسان کے سمجھ میں آ سکتے ہیں، نصیحت والے مضامین، رائٹ. غرض اس کتاب ہدایت میں تو کوئی کمی نہیں ہے، کسی میں قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہی نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، کوئی سوال ہو تو پوچھ لیے گا. معارف و مسائل میں حضرت نے صرف افمن یتقی بوجہی کی تفسیر لکھی ہے کہ اس میں جہنم کے سخت ہولناک ہونے کا بیان ہے کہ انسان کی عادت دنیا میں یہ ہے کہ کوئی تکلیف کی چیز سامنے آ جائے تو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو چہرہ بچانے کے لیے ڈھال بنا کر دفع کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی جب کوئی چیز ہماری طرف ایک دم سے آ رہی ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے چہرے کو بچاتے ہیں اور اس کے لیے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتے ہیں، ہے نا. پیروں کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ کوئی چمپینزی تو نہیں ہے کہ پیر بھی جو ہے وہ اپنے چہرے کے سامنے لے آئیں گے، تو پیروں کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ بھاگ کر کے، ہے نا، یا فوراً سے ریٹریٹ کرتے ہیں پیچھے کی طرف، تو ریٹریٹ کرنے کے لیے پیروں کو استعمال کرتے ہیں ہم، ہے نا. تو چہرہ بچانا جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے اپنی باڈی کے اندر، ٹھیک ہے. تو ہاتھوں کو اور پیروں کو چہرہ بچانے کے لیے ڈھال بنا کر کے دفع کرتا ہے، اس مصیبت کو دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے. مگر خدا کی پناہ، اہل جہنم کو یہ ہاتھ پاؤں سے مدافعت بھی نصیب نہیں ہوگی. ان پر جو عذاب آئے گا وہ براہ راست ان کے چہروں پر پڑے گا، وہ مدافعت بھی کرنا چاہے تو چہرے ہی کو ڈھال بنا سکے گا، یعنی وہ اس وار کو اپنے چہرے پر روکے گا، ہاتھ سے نہیں روک سکے گا، اپنے چہرے کو نہیں بچا سکے گا، کیونکہ جہنم میں اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈالا جائے گا. نعوذ باللہ منہ، ہم اللہ تعالی کی پناہ مانگتے ہیں اس سے. تو یہ کس کا حال ہوگا؟ یہ کافر کا حال ہوگا، جو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اس کے اوپر جو عذاب ہے نا وہ اس کے چہرے کے اوپر ایسے آئے گا کہ وہ اپنے چہرے کو نہیں بچا سکے گا اس عذاب سے، اور ڈائریکٹ اس کا چہرہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگا، تو گویا کہ چہرہ ہی اس کے لیے ڈھال بن جائے گا. جس ڈھال کے اوپر چیز روکی جاتی ہے وہ چہرے پہ اس وار کو، اس سٹرائک کو اپنے چہرے پر روکے گا. ٹھیک، تو یہ تو اس وقت کی حالت بیان کری، تصویر کشی کری اللہ تعالیٰ نے عذاب، جہنم کے عذاب کی. لیکن ہمارے لیے اس کے اندر کیا فکر کی بات ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ کافر کے ساتھ ہوگا. یعنی کافر کون ہوتا ہے؟ کہ جس کی موت ایمان کی حالت میں نہیں ہوئی ہو وہی تو کافر ہوتا ہے. اور کون ہوتا ہے کافر؟ کوئی انگریزی بولنے والا کافر ہوتا ہے، کوئی فرانسیسی بولنے والا کافر ہوتا ہے، یا کوئی گورے رنگت والا شخص وہ کافر ہوتا ہے، یا کوئی افریقہ کے کسی جنگل میں پیدا ہونے والا شخص وہ کافر ہوتا ہے. کیا یہ ہیں کافر کی تعریفیں؟ یہ ہیں ڈیفینیشنز کافر کی؟ یا کافر کی تعریف یہ ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا ہو وہ کافر ہے، چاہے اس کا نام مسلمانوں والا ہو، چاہے اس کا خاندان سارا کا سارا مسلمان ہو، چاہے اس کی رنگ و شکل جو ہے وہ نبیوں والی ہو، لیکن اگر ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا تو وہ کافر ہے. تو یہ جس عذاب کا ہم پڑھ رہے ہیں، اگر ہمارا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، ہماری اولادوں کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، تو یہ عذاب پھر ہمارے لیے ہو گیا نا، ہماری اولادوں کے لیے ہو گیا نا. تو بھئی ایمان ہی تو وہ چیز ہے جو کہ اس عذاب سے بچانے والی ہے، اور اس ایمان کو ہم سب سے زیادہ لائٹ لیتے ہیں. ہر چیز کی حفاظت کے لیے ہمیں فکر پڑی ہوئی ہوتی ہے، ہر چیز کی حفاظت کے لیے ہم اسباب مہیا کر رہے ہوتے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں، فکر کر رہے ہوتے ہیں، وقت لگا رہے ہوتے ہیں، اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں نکلتا، سوچ کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ایمان کی کیسے حفاظت ہوگی، میں کیا کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے ایمان سے لوگوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، کیا میں وہ والا کام تو نہیں کر رہا. ابھی ساجد نے اپنی دوسری کلاسز، آپ میں سے اکثر تو صرف رمضان گروپ کے اندر ہیں تو ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا، لیکن دوسری کلاسز کے ساتھ اپنے شیخ کا ایک بیان شیئر کیا تھا، چھوٹا سا کلپ، کہ جو شخص علماء اور طلباء کے ساتھ بغض رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے، موت کے وقت وہ ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے.
بے شک ساری زندگی اس کا نام مسلمانوں کی فہرست میں رہا ہو لیکن موت کے وقت ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کافر ہو کے مرتا ہے. اس بات کو تو ہم اتنا لائٹلی لیتے ہیں. علماء طلباء کے تو ہم نے ہاتھ دھو کر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جو چیز ہمیں علماء کے خلاف مل جائے ہم نے فوراً آگے اپنی لسٹ کو فارورڈ کرنا ہوتا ہے. کچھ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ. کس نے ہمیں گارنٹی دی ہے کہ جی ہماری جو اعمال ہیں وہ ہمارے ایمان کو بچا لیں گے؟ کس بنیاد پر ہم یہ اپنے خیالات بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنے طور پر اپنا دین بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، نہ کسی تفسیر کا پتہ، نہ کسی علوم کا پتہ، اور اپنے طور پر نہ اپنے لیے فیصلے کر کے بیٹھے ہیں کہ جی میں تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گا. کچھ پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دین تمہارا دین ہے کہ تم ایسے فیصلے کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا تھا کہ چاہے کچھ بھی کرتے پھرو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ مشروط کامیابی ہے، یہ شرطوں کے ساتھ لگی ہوئی کامیابی ہے، یہ بغیر شرطوں کے کامیابی نہیں مل جاتی. تخیلاتی قسم کی کامیابی نہیں ہے یہ. تو اپنے ایمان کو ہم داؤں پہ لگا دیتے ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہ تو یہ جو جہنم کا عذاب ہے یہ ہر کافر کے لیے. تو ہم اپنے ایمان کو اس طریقے سے لائٹلی لے سکتے ہیں؟ اس عذاب کے لیے تیار ہیں کہ ایسا عذاب جو چہرے کے اوپر روکنا پڑے گا، ہاتھ بھی نہیں اس وقت مدد کر سکیں گے. آگے ائمہ تفسیر میں سے حضرت عطا ابن زید نے فرمایا کہ جہنمی کو جہنم میں ہاتھ پاؤں باندھ کر گھسیٹ کر ڈالا جائے گا. کیا لکھتے ہیں کہ ایمان والے اگر کسی وجہ سے جہنم میں جاتے ہیں تو ان کا عذاب اور جو بغیر ایمان کے اس دنیا سے جائے ان کا عذاب میں ڈفرنس ہوگا یا سیم ہوں گے؟ مے بی انٹینسٹی وائز. نہیں، ڈفرنس ہوگا، آف کورس بہت بڑا ڈفرنس ہوگا، انٹینسٹی میں فرق ہوگا. جو ایمان والے ہوں گے وہ جہنم کے سب سے اونچے والے درجے میں ہوں گے، اوپر والے درجے میں، تاکہ ان کو ایمان کی وجہ سے نکالا جا سکے. ٹھیک ہے، تو ان کا عذاب جو نیچے والے درجے والے ہوں گے ان سے ان کے برابر کو تھوڑی ہو سکتا ہے. بالکل بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق ہوگا. زمین آسمان کا تو خیر محاورتن کہا، لیکن بہت بڑا فرق ہوگا دونوں کے درمیان. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل لرجل هل يستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوى للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. اب ترجمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ابھی تھوڑا ٹائم ہے کلاس ختم ہونے میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ضرب اللہ، وہی ضربہ کا لفظ اسٹرائکنگ این ایگزامپل، ایک مثال بیان کرنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، مثلا ایک مثال، رجلن ایک آدمی کی، ایک مرد کی، فیہ شرکاء اس کے اندر شرکاء ہیں یعنی پارٹنرز ہیں. ایک آدمی کے اندر پارٹنرز ہیں کا کیا مطلب؟ کہ جو آج کے دور میں تو یہ غلامی والا سسٹم اس شکل میں نہیں ہے، اب تو ذہنی غلامی والا سسٹم ہے نا، پہلے تھا جسمانی غلامی والا سسٹم. ٹھیک ہے نا، اس وقت جسمانی غلام بھی جو ہوتے تھے نا وہ ذہنی طور پر غلام نہیں ہوتے تھے. آج جو ہے وہ ہم جسمانی طور پر غلام نہیں نظر آتے لیکن ذہنی طور پر غلام ہیں. بہرحال اس زمانے میں جسمانی طور پر غلام ہوتے تھے. تو ایک تو ہوتا تھا نا کہ جی ایک غلام ہے اور اس کا ایک مالک ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا تھا کہ غلام تو ایک بندہ ہے لیکن اس کے دو مالک ہیں. باقاعدہ شرعی مسئلہ بھی موجود ہے اس کا کہ ایک غلام کے دو مالک ہیں، آدھا آدھا ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، جیسے کہ ٹائم کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں بیسیکلی. یہ نہیں کہ اس کے جو اوپر کا دھڑ ہے وہ جو ہے وہ ایک مالک کا ہے اور نیچے کا دھڑ جو ہے وہ دوسرے مالک کا ہے، نہیں، بلکہ ڈویژن کیسے ہوتا ہے، ٹائم ڈویژن ہوتا ہے کہ اس کا جو جو آدھا وقت ہے 24 گھنٹے میں سے، یا جو جاگنے کا وقت ہے 18 گھنٹے جاگتا ہے بےچارا غلام، تو اس کے 18 گھنٹے میں سے 9 گھنٹے جو ہیں وہ ایک مالک کا کام کرے گا اور 9 گھنٹے وہ دوسرے مالک کا کام کرے گا، تو اس طریقے سے بھی ڈویژن ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو ٹائم ڈویژن ہوتا تھا، یا یہ کہ ویسے ہی کچھ ٹاسک بیسڈ ڈویژن ہوتا تھا کہ بھائی وہ اس مالک کے یہ والے کام کرے گا، اس مالک کے یہ والے کام کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس والی کیفیت کو، اس والی حالت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے مرد کی مثال بیان کرتے ہیں کہ جس کے اندر ملٹیپل مالک ہیں، اس کے ہے نا مالک نے پارٹنرشپ کری ہوئی ہے اس غلام میں، جیسے ایک کمپنی ہوتی ہے نا، تو ایک کمپنی کے مالک جو ہے وہ کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی پارٹنرز ہوتے ہیں، ہے نا، 50% اونر آف شیئرز، یہ 50% اونر آف دا شیئر ہے، لیکن یہ مالک کیسے ہیں، متشاکسون، متشاکسون مالک ہیں، متشاکسون کا مطلب کہ ضدی قسم کے مالک ہیں، ہے نا، آپس میں ان کے جو ہیں وہ کوارلنگ چلتی رہتی ہے، لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں ان مالکوں کے، ٹھیک ہے، ضدی ہیں، بدخوں ہیں، یعنی اس غلام سے ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس غلام کے کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے تو اپنا کام نکلوانا ہے، اپنا کام کروانا ہے، اور یہ اس کے لیے نا آپس میں مالک آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو فی ہی شرکاؤ متشاکسونا، کہ اس کے اندر، اس غلام کے اندر شرکا ہیں جو کہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مرد کی مثال بیان کرتے ہیں، اور آگے دوسرے مرد کی مثال بیان کرتے ہیں، ورجلن، اور ایک مرد سلم لرجل، لرجل، ٹھیک ہے نا، کہ وہ سلم، سلمہ کا مطلب ہولسم، جیسے ہم کہتے ہیں نا مرغ مسلم، تو جس مرغ کی بوٹیاں نہ بنی ہوئی ہوں اس کو مرغ مسلم کہتے ہیں، یعنی ہول، ہول چکن، ہے نا، تو سلمہ کا لفظ جو عربی میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ہولسم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہول لرجل، ایک ہی آدمی کے لیے ہے وہ، یعنی یہ جو رجل ہے دوسرا والا، یہ اس کا مالک جو ہے وہ ایک ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں مردوں کی مثال بیان کرتے ہیں، ایک کے کئی مالک ہیں، ایک کا ایک مالک ہے، حل یستویانی مسئلہ، کیا ان دونوں کی مثالیں برابر ہو سکتی ہیں، یستویان، استوا، یستوی، استواءن، لیول، ایک لیول کی مثالیں ہو سکتی ہیں یہ دونوں، کیا ہے نا، یہ تو بہت فرق ہے ان دونوں مثالوں کے درمیان، ہے نا، الحمدللہ، تمام تعریفوں کے لائق تو اللہ تعالی ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہے نا، کسی بندے کی بھی تعریف کرو گے، کسی منظر کی بھی تعریف کرو گے، کسی بھی مخلوق کی تعریف کرو گے، تو وہ تعریف اصل میں تو اللہ کی تعریف ہوگی، کیونکہ اسی اللہ نے اس کو بنایا، اور اس کے اندر جو بھی صلاحیتیں، جو بھی اچھائیاں ہیں، وہ سب اللہ ہی نے اس کو دی، تو تعریفیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں، الحمدللہ، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں، بل کا ترجمہ یہاں پر لیکن، یا بلکہ، یا پر بھی، پر اکثر ان میں سے، لا یعلمون، نہیں سمجھتے، ہے نا، ایسے ایسی مثالوں کو بھی نہیں سمجھتے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ہمارے لیول پہ آ کر کے مثالیں رکھی ہیں، ٹھیک ہے، نہیں سمجھتے، آگے جس کی تفصیل آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، انکا میتن و انہم میتون، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں، یعنی مستقبل میں آپ نے بھی مر جانا ہے، میتن و انہم، اور وہ لوگ بھی بے شک میتون، مر جانے والے ہیں، ہے نا، میت کہتے ہیں نا، جو میت ہوتی ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، ثم پھر، انکم بے شک تم، یوم القیامت قیامت کے دن، عند ربکم اپنے رب کے پاس، عند کا مطلب پاس، کیونکہ قیامت کے دن جو ہے وہ رب جو ہے وہ بندوں سے پھر خطاب کرنا شروع ہو جائیں گے، اور نزول ہوگا رب کا، اس شکل میں ہوگا، ہمیں نظر نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کانورسیشن شروع ہو جائے گی وہاں پر، عند ربکم, تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے نا بندے. تختصمون, جھگڑو گے تم. ٹھیک ہے, اب یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں ہو رہی, یا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ایک دوسرے معنی میں ہو رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کرنے کے لیے جھگڑیں گے, اس کو معاف کر دیں, اس کو معاف کر دیں, اس کو معاف کر دیں, اس کو جہنم سے بچا لیں, اس کو جہنم سے بچا لیں. لیکن وہ تو ایمان والوں کا معاملہ ہوگا, لیکن جو کافر ہوں گے وہ کافر خود اللہ تعالیٰ سے جھگڑ رہے ہوں گے کہ نام اعمال کھول کے دکھایا. کافر کہے گا میں تو نہیں جانتا اس نام اعمال کو, میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس نام اعمال کو, نہیں مانتا میں اس کو. پھر جو ہے وہ زمین کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے, بھائی گواہی دو زمین کے ٹکڑے, تم نے دیکھا تھا اس کو یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے. تو وہ کہے گا میں نے تو کوئی, میں تو اس زمین کے ٹکڑے کو نہیں جانتا, میں مجھے کیا پتا بھائی یہ ساری چیزیں, ہے نا. ہر چیز کا انکار کر دے گا, جھگڑے گا اللہ تعالیٰ سے, انکاری ڈینائل موڈ میں آئے گا, کمپلیٹ ڈینائل. پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر, جس سے کہ وہ یہ جھگڑا کر رہا تھا, مہر لگا دیں گے, اور پھر اس کے ہاتھ پیر دوسری چیزیں سب گواہی دینا شروع ہو جائیں گے اس کے خلاف, ہے نا. اور پھر وہ اس وقت کچھ نہیں بول سکے گا, ایک تو منہ پہ مہر بھی لگ چکی ہوگی, دوسرا اس کا اپنا وجود, کیونکہ اس نے اس سے پہلے کہہ دیا ہوگا کہ اللہ میں تو صرف اسی گواہی کو مانوں گا جو کہ جس کو میں جانتا ہوں, میں تو صرف اس کو مانوں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے, تم اپنے ہاتھ کو جانتے ہو نا, تم اپنے پیر کو جانتے ہو نا, تم اپنے کان کو جانتے ہو نا, جس سے تم نے یہ حرام چیزیں سنی جان بوجھ کر کے, موسیقی سنی اور فنانا کیا, آنکھوں کو جانتے ہو نا جس سے تم نے بدنزی کری, ہے نا, ہاتھ کو جانتے ہو جس سے تم نے لوگوں کو مارا پیٹا, اب یہ سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے. تو تختصمون, خصم کہتے ہیں جھگڑا کرنا, جھگڑا. ٹھیک ہے, تو یہ تختصمون, یہ جھگڑا کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں. فمن اظلم, پس کون ہے زیادہ ظلم کرنے والا, زیادہ ظالم, جیسے اکبر ہوتا ہے زیادہ بڑا, اسی طرح اظلم زیادہ ظالم. ممن, اس سے, اس کے مقابلے میں, ممن فرام ہم, ہو کذب علی اللہ, اللہ تعالی پر جھوٹ بولے. وکذب بالصدق اذ جاءہ, اور جو جھٹلائے سچ کو جب وہ سچ اس کے سامنے کھل گیا, جب حقیقت پر سے پردہ اٹھ گیا, اب وہ اس کو جھٹلائے, ہے نا, اب اس کا دشمن بن جائے. میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے, ہے نا. یہ ہمارے حضرت کا ایک بہت پرانا بیان ہے, اس میں انہوں نے بہت اس طریقے سے جو گمراہی کے درجے, عذاب کے درجے بیان کیے تھے, اس میں ایک درجہ کیا تھا کہ نصیحت بری لگتی ہے, تو اس کا کیا فرمایا تھا, میں, وہ یہ کہتا ہے زبان حال سے کہتا ہے, میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے, ہے نا. تو یہ کذب بالصدق, جب سچ اس کے سامنے کھل جاتا ہے نا, تو یہ اس کی تکذیب کرتا ہے, اس کو جھٹلاتا ہے. الیس فی جہنم, کیا نہیں ہے جہنم کے اندر, الیس کیا نہیں, فی جہنم, جہنم کے اندر, مثول للکافرین, ٹھکانہ ان جھٹلانے والوں کے لیے, ان کافروں کے لیے. کیا جہنم چھوٹی پڑ جائے گی ان کے لیے, کم پڑ جائے گی وہاں پہ جگہ ان کے لیے. والذی, اور وہ جو, جاء بالصدق, سچی بات لے کر کے آیا, ہے نا, جاء کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا, لیکن اس کے بعد اگر با لگ جاتا ہے کسی اسم کے ساتھ, تو پھر اس چیز کو لے کر آیا کا ترجمہ بن جاتا ہے, صرف آیا نہیں بلکہ اس کو لے کر آیا. تو جاء بالصدق, جو لے کر آیا سچی بات, وصدق بہ, اور جس نے سچ مانا اس کو, تصدیق کری. صدق کا مطلب ہوتا ہے سچ, اور صدقہ کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا, ویریفائی کرنا. تو جس نے اس کی تصدیق کری, اولئک ہم المتقون, یہی ہیں تقوی والے لوگ, یہی ہیں بچ کر کے زندگی گزارنے والے لوگ, اور یہی وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر گرنے سے, پل صراط پر سے بچا لیں گے, ہے نا. تو متقون, یہی ڈرنے والے لوگ ہیں, بچنے والے لوگ ہیں, اور انہیں کو بچا بھی دیا جائے گا جہنم کے, مطلب قیامت کے دن. لہم, ان کے لیے ہے, ما یشاؤنا, جو وہ چاہیں گے. دنیا میں ہم مرے جا رہے ہوتے ہیں اپنی چاہتوں کے لیے نا, ہے نا, ایک کسی کی چاہت آ جاتی ہے وہ زمین کے دوسرے کونے میں بھی جانا پڑ جائے نا اس کو اور اس کے لیے ممکن ہو تو وہ زمین کے دوسرے کونے سے بھی وہ چیز لے کر کے آئے گا. اور آج کل تو ویسے بھی آن لائن آرڈرنگ کے ذریعے سے بہت آسان ہو گیا ہے نا, زمین کے دوسرے کونے کے لیے بھی آن لائن جا کر کے ادھر سے اپنا کریڈٹ کارڈ ڈالا اور وہاں سے آ جاتی ہے چیز, ٹھیک ہے نا, جو چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم ما یشاؤنا, وہاں پر ان کے لیے جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا, عند ربہم, ان کے رب کے پاس. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا, پیچھے پڑا تھا نا وعد اللہ, ولا یخلف اللہ وعدہ, کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے خلاف نہیں کرتے. لا یخلف اللہ المیعاد, اپنا وعدہ اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ عند ربہم سب کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے وہاں پر. ذالک جزاء المحسنین, یہ نیک عمل کرنے والوں کے لیے جزا ہے. اور نیک عمل کیا ہوتا ہے؟ فرائض کی پابندی, فرائض کی پابندی ہے نا, گناہ کبیرہ سے بچنا, یہ نیک عمل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اگر موقع ملتا ہے, اگر حالات اجازت دیتے ہیں, تو پھر نفل عمل بھی کرنا ہے نا. یہ نہیں کہ موقع نہیں ملا اور پھر نفل عمل کر رہے ہیں تکلیفیں پہنچا کر کے, یا حالات اجازت نہیں دے رہے پھر نفل عمل کر رہے ہیں فرائض کو داؤں پہ لگا کر کے, ایسے نہیں, یہ نیک عمل نہیں ہوتا. محسنین وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ فرائض کو پورا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد حالات کے مطابق یا تو وہ نیک عمل یعنی حالات کے مطابق عبادت کرتے ہیں, ورنہ جو کرتے ہیں اللہ کی رضا کی نیت سے کرتے ہیں. یہ ہوتے ہیں نیک لوگ, جو کرتے ہیں, گھر میں کھانا بناتے ہیں, برتن دھوتے ہیں, بچے کا ڈائپر چینج کرتے ہیں, بازار سے جا کر کے سودا سلوف لے کر کے آتے ہیں, ہے نا, کوئی گند صاف کر رہے ہوتے ہیں, کسی دفتر میں نوکری کر رہے ہوتے ہیں, کسی دکان کے اوپر کہیں چپڑاسی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ کر رہے ہوتے ہیں مسلح سے دور, بہت دور, لیکن اللہ کی رضا کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں. ان کی ہر چیز نیکی بن جاتی ہے, ان کا ہر عمل, ان کا ہر لمحہ نیکی بن جاتا ہے نا. تو ان لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جزائیں موجود ہیں. لیکفر اللہ عنہم, تاکہ اتار دے. کفرا یکفرو کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا, ختم کر دینا, اتار دینا بھی. انہم, ان کے اوپر سے, اسوأ الذی, اسوأ یہ وہی سوء سے ڈرائیوڈ ہوا کہ اسوأ برے کام, الذی عملو جو انہوں نے کیے تھے, ویجزیہم اجرہم اور جزا دیتا ہے ان کو, اجرہم ان کا اجر, بے احسنی بہتر, الذی کانوا یعملون ان کاموں سے جو وہ کرتے تھے, یا ان کاموں کا بہتر ثواب دیتا ہے جو وہ کرتے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے ہر کام کا بہترین ثواب موجود ہے. یا یہ کہ ہاں بہترین ثواب موجود ہے جو وہ کام کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو یعنی ان سے جو گناہ بھی ہو جاتے تھے نا, گناہ صغیرہ, ٹھیک ہے, تو ان کے جو نیک اعمال ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کی وجہ سے ان کے گناہ صغیرہ کو بخشتے رہتے تھے. یا یہ کہ گناہ کبیرہ جو ان سے ہو جاتے تھے, ان کی ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کبیرہ کو بھی معاف کرتے رہتے تھے. یعنی یہ اپنے گناہوں سے کمپلیٹلی نکل نہیں پا رہے تھے, بچ نہیں پا رہے تھے گناہ کبائر سے, گناہ کبیرہ سے, لیکن دل میں نادم تھے, شرمندہ تھے, معافی مانگتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کی وجہ سے, اس ندامت کی وجہ سے ان کے گناہ کبیرہ کو بھی معاف کرتے رہیں گے. یہ نہیں کہ اس کا تو انکار, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, میں تو کوئی غلط کام کرتا ہی نہیں ہوں, اور پھر ساتھ ساتھ دھنا دھن عمرے, دھنا دھن حج. تو ان دھنا دھن عمروں اور حج سے وہ گناہ کبائر معاف نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. ہاں صغائر جو ہیں وہ بھی کنڈیشن ہے, بہت تفصیل سے اس کے اوپر ہم بات بھی کر چکے ہیں, اور اسی تفسیر معرفت القرآن سے, کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ سے توبہ نہیں کرتا تو تو اس کے جو نفل اعمال ہوتے ہیں نفل اعمال کی بنیاد پر اس کے صغائر بھی معاف نہیں ہو رہے ہوتے، صغائر بھی معاف نہیں ہو رہے ہوتے. ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، کیا قرآن کہتا ہے، ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے ان سب باتوں کا، اور ہم اس وہم و گمان کے اندر ہوتے ہیں کہ جی ہمیں تو سب سے زیادہ پتہ ہے. تو یہ تو ہو گیا ان آیات کا ترجمہ. پھر اس کے بعد خلاصہ تفسیر تو کل ہی پڑھیں گے، اس لیے ٹائم مکمل ہو چکا ہے. کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. چلیں پھر دعا پہ ختم کرتے ہیں. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے کریم آقام، تیرے عاجز مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، ہم چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ، فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما، فتنہ مال سے حفاظت فرما، فتنہ جمال سے حفاظت فرما. اے اللہ، بوری عمر کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہدایت کا راستہ دکھ جانے کے بعد گمراہی کے راستے کو اختیار کر لینے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہر قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، دوست احباب کی حفاظت فرما. اے اللہ، رشتہ داروں کی حفاظت فرما. اے اللہ، پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ، اس درس قرآن کو ہمارے لیے نجات کا سبب بنا. اے اللہ، دنیا کی بھی ذلتوں سے نجات کا سبب بنا. اے اللہ، دنیا والوں کی غلامی سے نجات کا سبب بنا. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، قیامت کے دن کی بھی رسوائی سے نجات کا سبب بنا. اے اللہ، قبر کے عذاب سے نجات کا سبب بنا. اے اللہ، یوم حشر کی سختیوں سے نجات کا سبب بنا. اے اللہ، ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں عزت کا سبب بنا. اے اللہ، کامیابی اور سرخروئی کا سبب بنا. اے اللہ، ہماری اولادوں کو اپنی قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے جو بھی، اے اللہ، ہمارے شاگرد ہوں یا جو ہماری اولادیں ہوں، اے اللہ، ان سب کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ، اپنے قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی جاری کرنے کے لیے قبول فرما. اے اللہ، اس امت کی سے عزت رفتہ کے لیے قبول فرما. اے اللہ، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ، ہمیں اس قرآن سے جڑ جانے والا بنا. اے اللہ، اس قرآن کو اپنے سینوں میں اتار لینے والا بنا. اے اللہ، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لینے والا بنا. اے اللہ، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ظاہری اور باطنی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا. اے اللہ، جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں، اے اللہ، ان کو سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ، جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے، اے اللہ، ان سب کی مغفرت فرما. جن کی مغفرت ہو چکی، اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ، ہمیں دنیا کا بھی سکون عطا فرما. اے اللہ، دلوں کا بھی سکون عطا فرما. اے اللہ، گھر بار کا بھی سکون عطا فرما. اے اللہ، محلے کا، خاندانوں کا بھی سکون عطا فرما، معاشرے کا سکون عطا فرما. اے اللہ، معاشی سکون عطا فرما. اے اللہ، پوری امت کو سکون قلب عطا فرما. اے اللہ، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
السلام عليكم. السلام عليكم.